میرے مرشد محبوب، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب والرجا معرف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار: میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا
یہ ہم اثر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا ہی ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اثر اسی کا ہے جو
سلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد، ایک تو یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے جو حالات پیش آ رہے ہیں، ملکی ہوں یا بیرون ملک ہوں، دنیا کے حالات میں جو تغیرات آ رہے ہیں بہت تیزی سے، حقیقت میں یہ تمام پیش گوئیاں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ سب کی سب پوری ہو رہی ہیں، اور قیامت یقیناً قریب آتی جا رہی ہے. اور عرض کرتا ہوں کہ ایک اجتماعی قیامت ہوتی ہے جو جس کا وعدہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، چیزیں سب فنا ہو جائیں گی، سورج، زمین، چاند، ستارے، آسمان وغیرہ، سب کا سب فنا ہو جائے گا سوا اللہ کے. اور ایک انفرادی قیامت بھی ہے جو در حقیقت ہماری موت ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے انجام کو سوچا کرے، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اور اللہ اور رسول کے احکامات اور اللہ اور رسول کی منع کی ہوئی باتوں سے رکے، احکامات پر عمل کرے اور منع کی ہوئی باتوں سے روکے. یہی اللہ کا راستہ ہے. بہرحال جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں، ان میں کرنے کا کام یہ ہے کہ خبروں میں بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اجمالاً جو حالات سننے میں آ جائیں اپنے مسلمان بھائیوں پر، تو ان کے لیے دعا کرنا ہر مسلمان کا حق ہے. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور ان اپنے اور ان کے گناہوں کی معافی اور مغفرت چاہنا اللہ تعالیٰ سے. اور سب سے اہم کام تو یہی ہے، فلیبدأ بنفسی، کہ اپنے نفس سے ابتدا کریں، کہ اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش شروع کر دیں. کہ جو بھی حالات دنیا میں آتے ہیں، یہ در حقیقت عبرت کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ دوسرے مسلمان سمجھ جائیں اور اللہ سے رجوع کر لیں. تو یہ حالات بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو بلا شبہ یہ مصیبت ان لوگوں پر آ جاتی ہے کہ جو حد سے زیادہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور ناگہانی آفت ان پر ڈال دی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں استغفار اور توبہ کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور فرماتے ہیں، اس کی تنگی سے اس کو نجات دیتے ہیں، پریشانی سے نجات دیتے ہیں، مشکل سے نجات دیتے ہیں. اور وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، غموں سے اسے نجات دیتے ہیں، کشادگی دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کی ثمرات فرمائے ہیں. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو کہ جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو. انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور جو سل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، خوشحالی کا یہ سبب بنتا ہے آسمان سے پانی برسنا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ باغات بھی بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی پیدا کرے گا. آپ پاشی، جس پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کاشتکاری کے قابل ہو جاتی ہے اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا اموال سے بھی اور بیٹوں سے بھی. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مال اور اولاد دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. تو یہ دنیاوی انعام اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے نازل فرما رہے ہیں کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تمہیں دنیاوی خوشحالی بھی دے گا. جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ دنیاوی انعام استغفار کا ارشاد فرما رہے ہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کیونکہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس پر انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، اس پر بڑا اطمینان ہوتا ہے اور اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اس کی، کہ اولاد بڑے ہو کر کمائے گی اور سہارا بنے گی. اور مال جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے انسان ہر چیز خرید سکتا ہے. تو لہذا استغفار کی یہ برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری مدد کریں گے بیٹوں سے بھی، اموال سے بھی اور بیٹوں سے بھی. اور اللہ تعالیٰ ایسی رحمت والے ہیں، ایسی محبت والے ہیں کہ میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے مدد فرمائیں گے، اموال سے مدد فرمائیں گے. اور اس میں یہ راز ہے پہلے اموال کو بیان کرنے کا، کہ اگر پہلے بنین نازل فرماتے کہ بیٹوں سے مدد فرمائیں گے تو میرے بندے کہیں گھبرا نہ جائیں کہ اتنے بیٹے تو دیں گے اللہ لیکن کی پرورش میں کیسے کروں گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا ذکر فرما کر بندوں کی تسلی کا انتظام فرما دیا کہ میرے بندے گھبرائیں نہیں کہ تمہیں مال سے بھی مدد دیں گے، بیٹے دیں گے تو مال بھی دیں گے، ان کی پرورش کا انتظام بھی فرمائیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو غرض یہ کہ استغفار کی بڑی برکات ہیں. تو حالات کے تبدیل ہونے میں ضرورت اس بات کی ہے، آج بھی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ، دل سے توبہ ہو، آوزاری کے ساتھ توبہ ہو اور استغفار ہو. تو انشاءاللہ تعالی انفرادی طور پر ضرور خدا تعالی اس کی مدد فرمائیں گے. اگر اجتماعی نہ صحیح، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آفات اور مصیبتیں اور اتنے بیماریاں اور پریشانیاں آ رہی ہیں مسلسل، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب آفات اور بلیات اس طرح آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے کی، تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اس کے دانے کیسے گرتے ہیں، اس طرح دھڑا دھڑا آفات آئیں گی. تو یہ آئیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان آفات کے باوجود، ان بلیات کے باوجود اکثر لوگوں کا اس طرف توجہ نہیں ہو رہی کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بلکہ ان آفات اور مصیبتوں کو اور بلیات کو ہم اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ چونکہ فلاں وزیر نے ایسا کام کیا یا فلاں حکمران نے ایسا کام کیا تو یہ مصیبت آ گئی، حکمرانوں نے ایسا کام کیا تو یہ مصیبت آ گئی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہی کی پاداش ہے، یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اعمال کی پاداش میں ہیں۔ حضرت تعالیٰ ہمارے رحمہ اللہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شعر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، کہیں شعر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ یہ مومن پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال کی پاداش ہے، لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، مصیبتوں کو آفات کو اور بلیات کو دفع کرنے کے لیے استغفار اور توبہ اور اللہ سے رجوع کی طرف رجحان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے اس طرف۔ تو لیکن جو آدمی اپنی طرف سے ابتدا کرے، استغفار اور سچی توبہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو ان بلیات اور مصیبتوں اور آفتوں کے ہوتے ہوئے، ارد گرد ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی اس کو چین سے رکھیں گے انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق۔ تو لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نفس کی اصلاح کی فکر زیادہ رکھیں، اور جو حالات ارد گرد پیش آ رہے ہیں، مصیبتیں اور آفتیں آ رہی ہیں، تو ان کے لیے ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ استغفار اپنی طرف سے بھی کریں اور امت کی طرف سے بھی کریں، جو زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی کریں، جو مردہ ہیں ان کی طرف سے بھی کریں، حاضر بھی کریں غائب کے لیے بھی کریں، اور سب سے پہلے اپنے لیے استغفار کریں، اور دل سے گناہوں کو چھوڑنے کی ہم پکا ارادہ کریں، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کی تین شرطیں معلوم ہی ہیں کہ گناہ سے الگ ہو جانا، جس گناہ میں ابتلا ہے اس کو چھوڑ دینا، اختیار اللہ تعالی نے دیا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دینا، اور شرمندہ ہو جانا، جس گناہ میں ابتلا ہے اس سے شرمندگی پیدا ہونا، جس کو حیا کہتے ہیں۔ اور حیا کی تعریف ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، فإن حقیقة الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نهاک، کوئی بھی ایسی نافرمانی کا کام ہمارا مولا ہمیں کرتے ہوئے نہ دیکھے، حیا اس کا کام، اس کا نام ہے۔ چاہے ہم جلوت میں ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں، یہ حقیقت ہے حیا کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم حیا ہی نہ کرو پھر جو چاہو کرو، یعنی حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ہونے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جس کے نہ ہونے سے دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہونے لگتا ہے۔ حیا ایسی صفت ہے، حیا بہترین صفت ہے۔ فرمایا کہ حیا اگر مخلوق سے ہو تو وہ کام نہ کرے گا جس سے مخلوق کو ناپسندیدگی ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہیں، اور یہی حیا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، جو کہ ہماری تنہائیوں میں بھی ہمارا ساتھی ہے، اور ہمارے خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی ہمارا ساتھی ہے، ہر جگہ اللہ ساتھ ہے۔ تو ایسی حیا کا پیدا ہو جانا بہترین حیا ہے، کہ وہ کام ہرگز نہ کرے گا جو اپنے مالک کو ناپسند ہو، یہی حیا ہے۔ تو نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ حیا ہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ جو آدمی جس کے اندر حیا ہوگی وہی نادم ہوگا، کہ وہ اللہ اپنے مالک کو ناراض کرنا پسند نہیں کرے گا، جو مالک ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، عزت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور مخلوق میں عزت بھی دیتا ہے، تو اس مالک کو ہم حیا ہوگی تو ناراض نہیں کریں گے، اور حیا نہ ہوگی تو ہم ڈھیٹ اور بے حیا کی طرح وہ کام کر ڈالیں گے۔ تو غرض یہ کہ ندامت اسی کو ہوتی ہے جس میں حیا ہوتی ہے، اور تیسری چیز آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا عزم کر لینا. جو حالات ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں, لیکن ہماری اپنی بھی تو ایک حالت ہونے والی ہے, قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. لہذا بہتر ہے, بہت اچھا ہے ہمارے نفع اس میں کہ ہم ابھی تمام گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں, اور اس میں سر فہرست نگاہوں کی حفاظت ہے اور دل کی حفاظت ہے. نگاہوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت کو معمولی کام نہ سمجھو, نگاہوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت کو معمولی کام مت سمجھیں. یہ دولت جس کو نصیب ہو جائے بہت ہی اعلیٰ قسم کی دولت ہے, بڑی زبردست دولت ہے, نعمت عظمیٰ ہے جس کو اپنے قلب و نظر کی حفاظت کی توفیق ہو جائے. میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرے گناہوں کو تو مخلوق دیکھتی ہے, لیکن بدنگاہی کو مخلوق اندازہ نہیں کر سکتی کہ آدمی کدھر دیکھ رہا ہے. نہ اس کو کسی نہ کسی کو اس کی فرصت ہے کہ وہ دیکھتا پھرے کہ کون کیا کر رہا ہے. لہذا یہ گناہ کرنا انتہائی آسان ہے, اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی آسان ہے کہ اس میں بدنامی کا زیادہ خوف نہیں معلوم ہوتا کہ لوگ کیا کہیں, اس لیے نظر چرا چرا کر ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے. لیکن وہی آدمی نظر کی حفاظت کر سکتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. جو ابھی عرض کیا کہ ان مولا کا لا یراک حیث نہاک, یہ چیز اس کو حاصل ہو گئی, اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اس کو یہ حضوری نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت احسانی کی یہ تعریف فرمائی, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ کیفیت احسان کیا ہے کہ تو اس طرح عبادت کر کہ جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو بدنظری سے بچنا, نگاہ خرابی سے بچنا بھی تو عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو بڑے عبادت گزار بن جاتا ہے, اور قرآن پاک میں اس فعل کو, نگاہ کی حفاظت کو, عز بصر کو, نظر کو جھکانے کو, نامحرموں سے اور بریش لڑکوں سے نظر کو جھکانے کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی عبادت فرمایا, پاک کرنے والی چیز فرمایا. ذالک ازکی لہم, کہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے نگاہ کی حفاظت کرنا, نگاہوں کو جھکا لینا. لاکھ تقاضا ہو دل میں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا, اس کو کچل دینا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اول تو یہ کہ اس نگاہ کی حفاظت پر ایک تو یہ انعام ہے کہ قلب پاک ہو جاتا ہے, قلب پاکیزہ رہتا ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے, حلاوت ایمانی, کہ اس کو ایمان کی مٹھاس, ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی میں ایک مٹھاس بھول جاتی ہے, ایک لطف آ جاتا ہے, ایک قلب کو ایک سکون اور ایک چین نصیب ہو جاتا ہے. تو حلاوت ایمانی کا بھی اس پہ وعدہ ہے, پاکیزگی کا بھی, سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز کا وعدہ ہے. تو یہ نگاہ کی حفاظت میں جو ہے کیفیت احسانی بھی اس میں چھپی ہوئی ہے, کہ نگاہ کی حفاظت وہ آدمی کرتا ہے جس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, تنہائی میں بھی دیکھ رہے ہیں اور جلوت میں بھی دیکھ رہے ہیں, مجمع میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو مجمع میں تو انسان پھر بھی خیال کر لیتا ہے کہ بھائی گناہ نہ کرو, ہماری ٹوپی ہے, ہماری داڑھی ہے, جب ہم شرعی پردہ کرتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں تو, لیکن تنہائی میں انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو کوئی مخلوق نہیں. اب یہاں پر جس نے تنہائی میں اپنی نظر کی حفاظت کی تو اس میں یہ علامت ہے, اس کی دلیل ہے کہ اس کو یہ کیفیت احسانی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر اللہ کو نہیں دیکھتا ہوں تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں اور میرے قلب کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتے ہیں. لہذا یہ بڑی اونچی عبادت ہے نگاہ کی حفاظت کرنا, اور پھر دل کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے, اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی یہ عبادت ہے دل کی حفاظت کرنا, کہ دل کے اندر بھی برے خیال نہ لانا, کسی نامحرم کا خیال نہ لانا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا. تو یہ اس سے بھی اعلیٰ عبادت ہے. کیونکہ دل نگاہ جب خراب ہوتی ہے دل تبھی خراب ہوتا ہے, نگاہ جب خراب ہوتی ہے دل تبھی خراب ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں دل میں کوئی چوری ہوتی ہے تبھی نگاہ خراب کرتا ہے. لہذا دل کی عبادت جو ہے سب سے اونچی عبادت ہے, کہ اپنے دل میں بھی گندے خیالات کو لانا نہیں ہے, جمانا نہیں ہے, اور کسی نامحرم کا تصور کر کے لذت نہیں لینی ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے, اور یہ حیا کی عدم بردار ہے. جس میں حیا ہوگی وہی نگاہ کی حفاظت کرے گا, اور جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اسی میں حیا پیدا ہوگی. تو لہذا یہ حیا کی صفت پیدا کرنے والی یہ عمل ہے, نگاہ کی حفاظت کرنا اور دل کی حفاظت کرنا, دل میں بھی جو ہے کوئی خیال ایسا نہ لانا, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. ہر دم یہ خیال رکھنا کہ میرے دل میں کوئی غیر نہ آ جائے, اللہ ہی اللہ ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھو جدھر. تو یہ بڑی اونچی عبادت ہے دل کی حفاظت کرنا. اس سے مشقت ہوتی ہے, مشقت اٹھا لیں, تکلیف اٹھانے ہی سے اللہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں, مجاہدہ اٹھاتے ہیں, ہم ان کو ضرور ضرور اپنا راستہ دیتے ہیں, اپنے تک پہنچنا نصیب کرتے ہیں. تو یہ ہدایت کا راستہ بھی ہے اس میں, کہ جو آدمی اپنے قلب و نظر کی حفاظت کر لے گا, تکلیف اٹھا لے گا, مشقت اٹھا لے گا. اس لیے کہ میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت کرنا اس زمانے میں کتنا مشکل کام ہے. باہر نکلو اور دل میں تقاضے بھی ہیں, عورتوں کو بھی تقاضا ہے اور مردوں کو بھی تقاضا ہے. تو جگہ جگہ بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, اور پھر یہ جب سے اسمارٹ فون کا فتنہ آیا ہے پھر تو کیا کہیے, ہاتھ میں موجود ہیں, لوگ سو رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. لیکن وہی بات, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. دل میں دل کے جو بھید ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے, جو دل میں خیالات پکائے جا رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے, خوب جانتے ہیں اللہ آنکھوں کے چوریاں بھی اور دلوں کے راز کو بھی. تو جس آدمی نے اتنا مشقت بھرا کام کر لیا کہ جگہ جگہ بدنگاہی کے مواقع ہیں, اور پھر ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون بھی ہے اور کیبل بھی لگی ہے یا کمپیوٹر بھی ہے, اس پہ جو ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, سب سو گئے, لیکن اللہ کا خوف اس کے دل پر غالب ہے, اللہ کے خوف سے نہیں دیکھتا ہے اور دل کے اندر گندے خیالات کو نہیں جماتا. مانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن جس نے ہمت کر کے اس کام کو کر لیا, بس انشاءاللہ تعالی اس نے اللہ کے راستے کی ترقی کے زینے پر قدم رکھ دیا. اور یہ نگاہ کی حفاظت اس کو خدا تعالیٰ کا قرب اعظم ایک نہ ایک دن دلا دے گی انشاءاللہ. تو غرض یہ کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں, ہر شخص پریشان ہے, مہنگائی ہے, ملکی حالات ہیں, یہ زلزلہ ہے, بیماریاں ہیں, مسلسل بیماریاں ہیں, تو اس میں صبر اور شکر کے ساتھ رہیں, صبر اور شکر کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور جب اس کو کوئی مصیبت یا پریشانی یا تکلیف یا بیماری آتی ہے تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. تفویض اختیار کریں تمام حالات میں, جس میں اگر کسی وجہ سے عارضی طور پر تنگی ہو, پریشانی ہو تو, اور اگر رزق بڑھ رہا ہو تو, اور منافعات بڑھ رہی ہو تو, اور اگر کوئی نقصان آ جاتا ہے تو, جیسی بھی حالات ہو, بیماری آ جاتی ہے تو, اور کوئی سختی آ جاتی ہے تو ہر طرح سے ان حالات پر صبر کرنا اور شکر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ جو حالات ہم پر آج ہیں اس سے زیادہ برے حالات بھی اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھنا کہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں کہ ہم پر اس سے بھی زیادہ سخت حالات آ جائیں، اس سے بھی زیادہ برے حالات آ جائیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف کے حالات آ جائیں، ہم تو اس قابل ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ اور دودھ پیتے بچے اور یہ مویشی نہ ہو معصوم مویشی تو تم پر اللہ کا عذاب پتھر کی طرح برسے. ان ضعیفوں کی بوڑھوں کی وجہ سے جن کے اکثر جو یہ بے تربیتی کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فون اور گندے مخرب اخلاق کیبل اور ٹی وی کی وجہ سے ایسی تباہی آ چکی ہے کہ والدین کے کتنی نافرمانی ہو رہی ہے، کتنی بغاوت ہو رہی ہے، کس قدر والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا اور ان کو تکلیف پہنچانا اور ان سے زبان چلانا یہ عام ہو گیا ہے. تو انہی ضعیفوں کی وجہ سے، انہی بوڑھوں کی وجہ سے ہم پر سے پتھروں کا عذاب ٹلا ہوا ہے. ان دودھ پیتے معصوم بچوں کی وجہ سے ہم پر سے یہ عذاب ٹلا ہوا ہے، ان مویشیوں کی وجہ سے ہم پر سے عذاب ٹلا ہوا ہے. تو ہم تو اس سے بھی برے حالات کے قابل ہیں. تو ہر حالات میں صبر اور شکر کرنا اور استغفار و توبہ کو اپنا وظیفہ بنانا، دل سے استغفار کرنا، سچی توبہ کرنا، تو یہ ضرورت ہے اس بات کی. اور انشاءاللہ ہر مستغفر کو اس کا نفع ہونا لازمی ہے. نفس سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ استغفار سے یقیناً یقیناً اس کو نفع پہنچے گا. اور جو حالات ارد گرد پیش آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو خبروں میں بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دل پریشان ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. فائدہ تو ہو، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پریشانی سے مسائل حل نہیں ہوتے، تدبیر اور دعا سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو دعا خوب کرے اور استغفار توبہ کرتا رہے اور تھوڑا سا صدقہ بھی روزانہ کا معمول بنا لے. صدقہ چاہے وہ 5 ہی روپیہ روز کا ہو، کتنا بھی معمولی ہو، لیکن پابندی سے روزانہ صدقہ ادا کرنے کے بڑے منافع بڑے ثمرات ہیں. صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے بری موت سے حفاظت رہتی ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے، سوء خاتمہ سے حفاظت ہوتی ہے، اور صدقہ دینے سے بلیات اور آفات اور بیماریوں کا تدارک بھی ہو جاتا ہے، اور اجر و ثواب علیحدہ ہے اس کا، صدقے کا اجر و ثواب علیحدہ ہے. تو صدقے کو بھی ہم اپنائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا شرف، قرآن پاک کی تلاوت، اس کو اپنا معمول بنائیں، پابندی کریں. اور میں عرض کرتا ہوں کہ ایک رکوع روزانہ اگر ترجمے کے ساتھ، جو آسان ترجمہ قرآن ہے اس کو ہم پڑھ لیا کریں اس میں سے، کیونکہ وہ آسان ہے ترجمہ، تو اس کو اگر ہم پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدے کی امید ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے جو مواعظ ہیں اس کا بھی مطالعہ کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کچھ نہ کچھ مواعظ میں سے مطالعہ کرنا، چاہے 5 ہی منٹ ہو، رات کو سوتے وقت ہو یا صبح میں کسی وقت فرصت کے وقت، ان مواعظ کو اپنے پاس جمع رکھیں اور جو نہ ہو ہم سے ہمارے گھر سے لے لیں، یہاں سے منگوا لیں، اور اس کا مطالعہ چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو روزانہ کا معمول بنائیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ترقی ہوگی. اب میں اس وقت جو ہے ایک تھوڑا سا یہ مضمون روح کی بیماریاں اور ان کا علاج ہے اس میں سے پڑھ کر سناؤں گا، جو بہت ہی کام کا مضمون ہے اور مایوسی سے نکالنے کے لیے بہترین، کیونکہ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن شیطان ان کو مایوس کرتا ہے، ان سے مسلسل خطائیں ہوتی رہتی ہیں یا گناہ ہوتے ہیں. تو اس سے متعلق یہ مضمون بہت زبردست ہے. فرمایا میرے شیخ رحمہ اللہ نے کہ اگرچہ ہر مومن دل سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب حقیقی حق تعالی شانہ کی کامل فرما برداری کرے اور نافرمانیوں سے اپنی روح کو پاک اور صاف رکھے، لیکن دائم اندر آب کار ماہی است، مار را با او کجا ہمراہی است، یعنی پانی میں ہمیشہ رہنا، دوام کے ساتھ رہنا، یہ مچھلیوں کا کام ہے. سانپ کو مچھلیوں کی ہمراہی کب نصیب ہو سکتی ہے؟ سانپ تھوڑی دیر پانی میں رہ سکتا ہے، زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. یہی اس کی پہچان ہے کہ وہ مچھلی نہیں ہے بلکہ سانپ ہے. تو فرمایا کہ سالک یعنی اللہ کے راستے میں چلنے والے کا نفس اپنی خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے مثل سانپ کے ہیں، جو ہر قدم پر مومن کو امتثال اور اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتا ہے. نفس جو ہے وہ مومن کو روکتا ہے، اس کے اندر خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں. اور پرواز روح کو اپنے شکنجے مکر و فریب سے عذاب حبوط میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی روح چاہتی ہے اللہ کی طرف اڑنا، اپنے مرکز کی طرف اڑنا، اپنے مرکز سے چمٹنا چاہتی ہے روح، لیکن نفس کی جو خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں وہ طرح طرح سے فریب کر کے، دھوکہ دے کے اس کو دوری میں مبتلا رکھتی ہے. تو فرمایا کہ سالک ہر گناہ کے بعد جب اپنے قلب میں اس کی ظلمت محسوس کرتا ہے تو بے حد غمگین ہو جاتا ہے. بردل سالک ہزاراں غم بود، گرد باغ دل خلال کم بود. یعنی کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے. اور اگر بلکہ عاشقین اور عارفین لوگوں کے دل میں تو وہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو تو گویا ان کے باغ دل سے ایک تنکا بھی اگر کم ہوتا ہے تو وہ لرز جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ غم کیوں نہ ہو، جبکہ ایک شخص گندم جمع کر رہا ہے اور چوہا خفیہ خفیہ اس کے گندم کے ذخیرے کو غائب کر رہا ہے، کھا رہا ہے. پس سالک عبادات و اذکار سے کچھ انوار جمع کرتا ہے، مگر جب بدنگاہی یا سینے کی خیانت یعنی دل میں برے خیالات کو جان بوجھ کر جمانا یا کسی دیگر معصیت سے اس میں کمی پاتا ہے تو اس پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نفس سے مسلسل شکست اس کو مایوسی کی یعنی بار بار جو ہے وہ گناہ میں اسی گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے تو اس کو مایوسی کی خطرناک منزل کے قریب کر دیتی ہے. یہ عادت، گناہوں کی عادت اس کو مایوسی کے قریب کر دیتی ہے. حق تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، آمین. کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اسی لیے گناہ سے بچنے کو بار بار تاکید کی جاتی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں گناہ بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سچے دل سے معافی مانگنے سے. لیکن جو آج یہ ان لوگوں کے لیے مضمون ہے جو بے فکری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ کرتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر اس گناہ کی وجہ سے وہ مایوسی کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر اگر وہ مایوسی میں وہ مر گئے تو پھر کفر کی موت مر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں. بار بار گناہ کی عادت ہو جانے سے سالک کے شب و روز اس قدر تلخ ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور زمین باوجود اپنی وسعت کے اس پر تنگ معلوم ہونے لگتی ہے. کیونکہ ہر گناہ پر یہ سوجان سے روتا ہے اور اس کو حیا بھی معلوم ہوتی ہے کہ میں کس قدر نالائق اور بےغیرت ہوں کہ مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا ہوں. حیا تاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مضطر کو پھر لے کر کہاں جاؤں. اس میں شک نہیں کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی عظیم تر ہوں، مگر حق تعالیٰ کی عظمت اور وسعت رحمت کے سامنے وہ حقیر اور قلیل ہیں. کما قال العارف الرومی رحمہ اللہ، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. کہ اے عظیم ذات جو میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے، میرے بڑے بڑے جرائم ہیں لیکن وہ آپ اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہیں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، جس سے کوئی نسبت بھی نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کی مثال فرمائی تھی کہ ایک مچھر کسی بیل کے سینگ پر بیٹھ گیا کچھ دیر، اور اڑتے وقت اس نے کہا کہ معاف کرنا بھائی، تمہارے سینگ پر میں بیٹھ گیا تھا کچھ دیر آرام کے لیے. تو وہ ہنستا ہے، کہتا ہے کہ تیرے جیسے ایک لاکھ مچھر بھی میرے سینگ پر بیٹھ جائے مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں کی اس سے بھی زیادہ یا اتنی بھی نسبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی بڑی رحمت وسعت والی ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ہمارے لیے حیثیت رکھتے ہیں. کیونکہ گناہ زیادہ ہوں گے اللہ سے دوری زیادہ ہوگی اور اس کی سزا ملے گی خدا نخواستہ. تو فرمایا اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. اگر حرم میں بھی گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، تو اے اللہ آپ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں معافی مانگنے سے. اور ایک بزرگ کا شعر فرمایا کہ یہ جو کھڑا پہاڑ ہے سر پہ میرے گناہ کا، یہ جو کھڑا پہاڑ ہے سر پہ میرے گناہ کا، وہ جو میری مدد کریں ہے میری ایک آہ کا. وہ جو میری مدد کریں ہے میری ایک آہ کا. ایک آہ کھینچی درد بھری اور سب کا سب گناہوں کا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لہذا مایوسی کو تو کسی حالت میں بھی قریب نہ آنے دینا چاہیے, اگرچہ آخری سانس تک تزکیہ کامل نہ ہو سکے, لیکن مجاہدہ تمام عمر لازم ہے. یعنی کوشش کرتا رہے, کوشش کرتا رہے. جس طرح سے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کشتی لڑتے رہنا ہے اور مجاہدہ کرتے رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ہاں, اس کے بعد بھی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے, اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آخر میں تو ہی دبائے گا. اسی لیے تجھے دبانے کو آخر میں ذکر کیا کہ ابھی اس نے دبا لیا, لیکن انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا مرنے سے پہلے پہلے کہ تو ہی نفس پر قابو پا لے گا انشاءاللہ. تو مجاہدہ کرتے رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, ہمت نہیں ہارنا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ توبہ کے سہارے پر کسی گناہ میں ہمیشہ مبتلا رہنا, اگرچہ استغفار سے تلافی بھی کرتا رہے, اس میں خطرناک پہلو بھی ہے. وہ یہ کہ توبہ کی توفیق اپنے اختیار میں نہیں ہے, یہ مسلسل جرد, یہ مسلسل ابتلا گناہ میں دلیل ہے ہماری بے فکری اور قلت اہتمام کی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ گناہ بے فکری سے جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور توفیق توبہ ان سے سلب ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس کی نحوست سے اندیشہ ہے کہ ہم سے توفیق توبہ ہی سلب ہو جائے. اس لیے بے فکری سے گناہ کرنا, لاپرواہی سے گناہ کیے جانا, یا توبہ کی امید پر گناہ کیے جانا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے, یہ حماقت کی بات ہے. یہ بڑا احمق آدمی ہے کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا چاہتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے رہیں اور پھر اس میں اگر ہم گر جائیں, گناہ میں پڑ جائیں, تو پھر استغفار اور توبہ کو ہرگز نہ چھوڑیں. بری چیز نہیں چھوٹتی تو اچھی چیز کو بھی ہرگز نہ چھوڑیں. اچھی چیز کو, اچھے کام کو ہم کرتے جائیں, استغفار اور توبہ, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں شرم آئی جائے گی کہ ہمارے اندر جو ہے یہ کیا عادت ہے کہ ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں پھر بھی ہم گناہ کے اوپر گر جاتے ہیں, بار بار گر جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے, گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں, طاقت بھی دی ہے گناہ سے بچنے کی. تو فرمایا ہی بپشتے آمکن جرم و گناہ ذاں کے استغفار ہم دردست نیست. مولانا فرماتے ہیں خبردار, توبہ کے سہارے پر جرم اور گناہ کی جرت اور عادت مت بنانا کہ چلو اس وقت تو عیش اور لذت گناہ اور عیش اور لذت گناہ سے حاصل کر لو, پھر جلدی سے توبہ کر کے پناہ حاصل کر لیں گے. یہ شیطانی چال تم کو عمر بھر حق تعالیٰ کی محبت کاملہ اور ولایت خاصہ سے محروم رکھے گی. نیز یہ بھی خطرہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے ان حیلوں کی تاٹ میں, یعنی بہانے بہانے سے گناہ کرنا, اس میں آگ لگا دیں اور تم سے توفیق توبہ سلب فرما لیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب کبریا میں عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ ہم حاصل کریں اپنی جان پر کسی برائی کو, کیا اس کو پہنچائیں, یعنی ہم گناہ کریں یا کسی کے گناہ کا سبب ہم بن جائیں, اس کو ترغیب دے دیں, کیا ہمارا کوئی عمل کوئی فعل اس کی ترغیب کا باعث بن جائے, وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے دیکھا دیکھی, یا کسی مسلمان کی طرف, یا کریں ہم کوئی ایسی خطا یا گناہ جس کی آپ مغفرت نہ فرمائیں. تو مولانا رومی رحمہ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ اس امت سے مسخ بدن کا عذاب, یعنی بدن جسموں کا مسخ ہو جانا, مثل امم سابقہ یعنی پہلی امتوں پر جو عذاب آیا کرتے تھے, تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اٹھا لیا ہے. مگر مسخ قلب کا عذاب, یعنی دل کا خراب ہو جانا, دل برباد ہو جانا, دل مسخ ہو جانا, اس امت پر بھی ہوتا ہے. یعنی مسلسل نافرمانیوں کی نحوست سے اندیشہ ہے کہ ہماری یہ بے فکری رنگ لائے اور قلب کا ذوق سلیم سلب کر لیا جائے, سلامتی ختم ہو جائے, جس کے نتیجے میں معاصی کی نفرت رغبت سے مبدل ہو جائے اور فسق و فجور ہمارا مزاج ثانی بن جائے, العیاذ باللہ. اور اسی سلب ادراک سلیم کا نام مسخ دل ہے. پس خبردار, توبہ کے سہارے پر بے فکر ہو کر گناہوں کی عادت نہ ڈالنا, کیونکہ استغفار کا دوام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جب چاہے ہم توبہ کر لیں, کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, توفیق اللہ دیتے ہیں توبہ کی. توبہ کی غذا کا ذوق ہر سرمست کا حصہ نہیں ہے. تشریح بالا سے یہ بات معلوم ہو گئی
کہ مسلسل نافرمانیوں کی عادت میں مبتلا رہنے کے باوجود تزکیے کا اہتمام نہ کرنا اور ترک معصیت کی تدابیر نہ معلوم کرنا دو خطرناک مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ایسا آدمی حق تعالیٰ کی راہ میں انوار و برکات اور قرب خاص سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انوارات، انوار و طاعات اور اذکار ظلمات معاصی سے کبھی بالکل یا سلب ہو جاتے ہیں، اور کبھی حد درجہ یہ انوار بے کیف اور مضمحل ہو جاتے ہیں۔ اسی مضمون کی تائید حضرت عارف رومی فرماتے ہیں، اے دریغا اے دریغا اے دریغ، کان چنا ماہ نہاں شد زیر میغ۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، افسوس کہ ہماری روح کا ایسا منور چاند جو کثرت ذکر سے مثل بدر کے روشن تھا، ہمارے ظلمات معاصی کے ابر میں مخفی ہو گیا۔ اور دوسری بات خطرناک جو پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ ایسا آدمی ہر وقت علا معرض الخطر ہے، یعنی چاہے ترد ضلالت کے کنارے پر کھڑا ہے، گمراہی کے کنارے پر کھڑا ہے، جو بے فکری سے گناہ کرتا ہے۔ نہ معلوم کب کوئی گھڑی ایسی آ جائے کہ یہ اپنی عادت معصیت کے مطابق گناہ کرے اور گرفت ہو جائے، اور یعنی اسی گناہ کے اندر یہ پکڑا جائے، اور تجلی صفت رحمت و فلم مبدل تجلی قہر و استقام ہو جائے، جس کے نتیجے میں آئندہ توفیق استغفار نہ ہو، اور شدہ شدہ یعنی آہستہ آہستہ یہ ظلمات سارے قلب کو زنگالود کر دیں، حتیٰ کہ ذکر سے وحشت اور نفرت ہونے لگے، اور پھر مردود ہو کر سوئے خاتمہ کی لعنت کا توب پہن کر جہنم میں چلا جائے۔ حق تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ان دو خطرناک مہلکات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو گئی کہ جس گناہ کی عادت پڑ گئی ہو، اس کے علاج میں غفلت اور بے فکری ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ حق تعالی کا فضل و احسان ہے کہ مجھ ناکاروں کو حضرت فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کی ترتیب کی توفیق بخشی ہے، جس پر عمل کر کے سالکین بدنگاہی اور عشق مجازی کی سال ہر سال کی پرانی بیماریوں سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ دستور العمل بزرگوں کے ارشادات ہیں اور قرآن و حدیث ہی سے استنباط کرتا ہے۔ عشق مجازی کے جو مریض ہیں، جن کو مرض ہو چکا ہے خدا نخواستہ، ان کے لیے حضرت والا رحمہ اللہ نے دستور تزکیہ نفس، اس روح کی بیماریاں اور ان کے علاج میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مستقل رسالہ بھی ہمارے حضرت کا ہے، جس میں جو ہے اذکار کو ایک خاص طریقے سے کرنا اور چند مراقبات بھی ہمارے حضرت نے تعلیم فرمائے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا مرض ہو تو وہ اس دستور تزکیہ نفس کو اپنے مرشد کے مشورے سے اس کو اختیار کرے، اس کو عمل میں لائے، تو انشاءاللہ تعالی اسے بدنگاہی سے کے مرض سے، عشق مجازی کے مرض سے انشاءاللہ تعالی یقیناً شفا کامل اس کو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو استغفار و توبہ کو ہم جو ہے وہ پابندی کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ کہ اخلاص ہو اس میں، درد دل کے ساتھ ہم اللہ تعالی سے استغفار و توبہ کریں، اپنے کو گناہ گار جانیں، اپنے کو خطا کار جانیں، اور خدا تعالی سے مدد کی درخواست بھی کرتے رہیں، اور صدقہ کچھ نہ کچھ یومیہ ہم نکالتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءہا ودواءہا فاخرجہ منہا سالما الى دار السلام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا، زہد کی معنی ہے دنیا سے بے رغبت ہونا، یعنی ہاتھ میں ہو مال، لیکن مال ہو، نوکر چاکر ہو، کچھ بھی ہو نعمت دنیا کی، لیکن دل سے محبت نہ رکھے، اس سے بے رغبتی رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی۔ جس بندے نے زہد اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی، اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا، اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو دکھایا، اور نکالا اس کو حق تعالیٰ نے دنیا اور آفات سے سالم دار السلام کی طرف۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریح میں فرماتے ہیں کہ مشائخ اور بزرگان دین نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اللہ تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم ہے، یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا علاج کرنا چاہیے۔ جس بندے کو حق تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اچاٹ یعنی بے رغبت کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا کی بے ثباتی اور فنائیت اور بے وفائی سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح بادشاہوں کو بھی چند گز کفن میں لپیٹ کر قبر میں کس بے کسی کی حالت میں لٹا دیتے ہیں تو دل دنیا سے کبھی نہ لگے، اور اللہ ایسے بندے کو اس بے رغبتی کی بدولت دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں، قیام میں سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر، اور سجدے کی حالت میں ناک پر، اور بیٹھنے کے وقت یعنی قعدے کے وقت گود کی طرف، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے۔ نظر رکھنے کا کہاں نماز کے آداب میں سے ہے کہ نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ جب کھڑے ہوئے ہوں تو سجدے کی جگہ نظر ہو، رکوع میں ہوں تو پاؤں پر۔ بعض لوگ جو ہے جھکنے کے بعد اپنے سر کو بہت اونچا کر لیتے ہیں اور کمر سے جو ہے اٹھا لیتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر ہو تو سر جھکا ہوا مناسب ہوگا، برابر سر اور سرین کو برابر رکھنا سنت ہے۔ لہذا قیام میں سجدے کی جگہ نظر ہو، رکوع میں پاؤں پر نظر ہو، سجدے کی حالت میں ناک پر ہو، اور آنکھیں کھلی رہنی چاہیے سنت ہے، اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے۔ ہمارے یہاں سلام پھیرتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دور تک دیکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، بلکہ کندھے پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حد الامکان منہ بند رکھے، اور جب کھانسی وغیرہ کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی پڑھیں، سلام پھیر کر تین بار استغفر اللہ پڑھنا مسنون ہے، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور کرم والے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ الیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام۔ یہ سب جو جملے ہیں اس میں یہ فرمایا ہے محدثین نے کہ یہ ان روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بعض قصہ لوگوں کا بڑھایا ہوا ہے۔ تو دعا اتنی ہے بس، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سنت کے مطابق یہی ہے۔ اور یہ دعا بھی پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اور تیسری دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من فأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسنون دعائیں ہیں، لیکن اتنی ہی دعائیں بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں گے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں دوسری روایت ہے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی اور حاکم نے، اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے۔ دعا کر لوں: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى العالمين مالك گناہوں کو معاف فرما. اللہ علانیہ ہوں، سزی ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جان کے کی ہوں، انجانے میں کی ہوں، إلى العالمين اپنے فضل سے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے. إلى العالمين اپنی رحمتوں کا سمندر انڈیل دے، اپنے فضل کا سمندر اڈیل دے. اللہ اپنی کرامتوں کا فضل کا سمندر اڈیل دے. اللہ اس عالم پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے. ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی آبشار سے گھوٹ دھو ڈالیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کی آبشار سے دھو ڈالیے. اللہ نیکیوں کا اور طاعات کا شوق پیدا فرما دیجئے. اپنی یاد کا شوق نصیب فرما دیجئے. اپنی یاد کی لذت نصیب فرما دیجئے. اپنے نام کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے نام کی مٹھاس نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دیجئے. گناہوں سے 100% نفرت عطا فرما دے. اللہ نفرت عطا فرما دے. گناہوں سے نقصان کا یقین عطا فرما دے. اللہ گناہوں کی برائی کا یقین دل میں ڈال دے. اللہ گناہ بلا شبہ بری چیز ہے، جبھی آپ نے گناہ فرمایا. آپ ارحم الراحمین ہیں. ہمارے لیے اچھا ہوتا گناہ کرنا، نظر ڈالنا، یا جھوٹ بولنا، یا غیبت کرنا، تو آپ ہرگز منع نہ فرماتے. یقیناً یہ ہمارے لیے بری چیز ہے، نقصان کا باعث ہے، خطرناک ہے، زہر سے بھی زیادہ برا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت ڈال دے. اللہ گناہوں سے دوری عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دے. نمازوں کی باجماعت پابندی کی توفیق نصیب فرما. تکبیر اولی کے ساتھ توفیق نصیب فرما. نمازوں میں دھیان اور دل لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دھیان کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام الرضوان و تمام مغفرت. اللہ اپنی بخشش کا بھی اتمام نصیب فرما. کامل مغفرت فرما دے. اللہ پوری امت کی کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ مقدر فرما. اللہ ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اے اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما. دخول اولی جنت میں نصیب فرما. اللہ دوزخ کی جھلک کسی مسلمان کو نہ دکھا. اللہ کفار کو بھی اے اللہ ہدایت دے دے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، خاص فضل فرما دے. رحمت خاصہ سے، آپ کی رحمت خاصہ سے ہم آپ کی رحمت خاصہ کو، آپ کے فضل خاص سے آپ کے فضل خاص کو، آپ کے کرم خاص سے آپ کے کرم خاص کو، اور آپ کی مشیت خاصہ سے آپ کی مشیت خاصہ کو ہم مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ہمیں محروم نہ فرما. بے شک ہم بہت گناہگار ہیں، اپنے گناہوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں. اے اللہ بار بار گر پڑتے ہیں. اے اللہ بار بار گر پڑتے ہیں. آپ کی محبت میں کمی کی وجہ سے اے اللہ ہم بار بار گناہوں میں گر جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے. اللہ ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہم نافرمانی کو زہر سے بھی زیادہ اے اللہ خطرناک سمجھیں، اور زہر سے زیادہ نفرت کریں. موت سے بھی زیادہ اے اللہ آپ کی نافرمانی سے ہم ڈرنے لگیں. اے اللہ ہمیں ایسا جذبہ اور ایسا ایمان نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے ایسی نفرت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے جملہ جائز حاجات کو غیر سے پورا فرما. مقروضوں کی اے اللہ مدد فرما. ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا فرما، اور ان کی قرض کی ادائیگی فرما دے.
اور اے اللہ جو لوگ تنگی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو فراخی اور برکت نصیب فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک سے بدبنی کا خاتمہ فرما, گرانی کا خاتمہ فرما. اللہ ہماری معیشت کو مضبوط کر دے. اللہ ہمارے ملک سے اور تمام اسلامی ممالک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما دے. اللہ پوری دنیا سے سودی معیشت کا خاتمہ فرما دے. اللہ پوری دنیا سے سودی معیشت کا آپ کے خلاف اس جنگ کا اے اللہ خاتمہ فرما دے. ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما اور اس سود کی لعنت سے اے اللہ چھٹکارا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسی ہمت عطا فرما کہ اللہ ہم آئندہ ایک ایک روپیہ بھی اے اللہ سود کا نہ لیں, نہ کھائیں, نہ اس میں تعاون کریں. اے اللہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک فاغننا بفضلک عن من سواک. اللہ پوری اسلامی دنیا سے سود کا مکمل خاتمہ فرما دے, رشوتوں کا خاتمہ فرما دے, بدامنی کا خاتمہ فرما دے, بدکاری کا خاتمہ فرما دے, بے حیائی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ گھروں کے اندر یہ جہنمی آلے ہمارے گھس گئے ہیں, بچے بچے کے پاس آ گئے ہیں, اے اللہ اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. چند دن کی مزے ہیں, اس کے بعد پھر روتے رہتے ہیں, سر پکڑ کے روتے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما, ہماری آنکھیں کھول دے اور ہر برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما دے اور تمام بلیات اور مصیبات سے اور مہلک بیماریوں سے اور آفات سے اے اللہ میری بھی, میرے گھر والوں کی بھی, اور میرے سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہم تو آپ کو خوش کر نہیں سکے, اے اللہ اے خالق خوشی آپ ہی ہم کو خوش کر دیجئے, آپ ہی ہم کو راستے پر لگا دیجئے. اے اللہ آپ ہماری خیر کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ ہمارا راستہ مستقیم کر دیجئے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہدایت 100% صراط مستقیم ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ اپنے بزرگوں کا راستہ, اولیاء اللہ کا راستہ, صحابہ کا راستہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمیں عطا فرما. اور اے اللہ غیروں کی تقلید سے اور غیروں کے جیسے حلیے بنانے سے اور غیروں کے جو ہے رسومات کو اپنانے سے میری بھی, میرے بچوں کی, میرے گھر والوں کی, اور تمام دوستوں کے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آپ کے دشمنوں کی اے اللہ وضع قطع بنانے سے ہمیں نفرت عطا فرما دے, کلی طور پر نفرت عطا فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار اور آپ کی عادات اور آپ کے مبارک طریقوں کو اللہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما دے, آپ کی سنت سے محبت عطا فرما دے. اللہ ضرور بے ضرور ہم کو دولت عطا فرما دے. اللہ محارم سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما. جو میرے بھائی بہن بیمار ہیں, بچے بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اپنے فضل سے اللہ ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما. اور جن کی اولاد نہیں, اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اور اے اللہ ہم کو بھی, ہماری اولاد کو بھی, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھنا. اور اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے. اے اللہ ان کے درجات قرب بے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ان کو بہت بہت جزائے عظیم عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ہمارے مرحومین رشتہ دار, خصوصاً والدین کی جو دنیا سے چلے گئے, جن کے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما, دخول اولی جنت میں مقدر فرما. اور اے اللہ جن کے والدین زندہ رہے گئے ہیں, اے اللہ ان کو خوب صحت اور عافیت سے سلامت رکھیے. اور اے اللہ ان کو جو ہے ان کی خدمت کی توفیق ان کی اولاد کو نصیب فرما, ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اور جس بھائی بہن کے جی میں جو بھی کوئی جائز مقصد ہو اللہ اس کو پورا فرما، اور پریشانی پریشان حالوں کی مدد فرما، اور جن جو لوگ مسائل میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں یہ ایک وہی دو تین منٹ کا یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا کلپ ہے، اس سے متعلق بنایا تھا رجب کے کونڈے، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کو میں نے واٹس ایپ پہ بھی بھیجا ہے، مگر جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے سہولت نیٹ کی، ان کے لیے یہ میں سنوا رہا ہوں، دو تین منٹ کا ہے، پھر انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی۔
اب مہینہ آ رہا ہے رجب کا، رجب میں ہوتا ہے کنڈا، لیکن آج تک میرے مسلمان بھائیوں نے تاریخ نہیں پڑھی کہ کنڈا کیوں کرتے ہو۔ اب اس کی تاریخ سن لو۔ 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا زاد بھائی کافی بے ون، اور جس کو 4 تبرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل تھے، انتقال کے وقت میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی اور آپ کی لنگی تھی، آپ نے فرمایا مجھے کفن دو حضور کی چادر میں، مجھے کفن دو حضور کی لنگی میں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک بھی تھے، اس کو کہا میرے منہ میں اور ناک کے اندر بھر دو، اور اس کے بعد خلو بینی و بین ربی، میرے رب میرے اللہ کے درمیان میں چڑھ جانا، کہ میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اتنا ذلیل قدر صحابی، جس سے بخاری نے روایت کی، امام بخاری سے بڑھ کر کون حدیث سب محدث لاؤ، امام بخاری نے روایت کی کہ عصر کے بعد سنت پڑھنا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اس روایت کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخیں کی، صحابہ نے بڑے بڑے دل قد میں، ایسے شخص کا جس دن وفات ہوئی ہے تو شیعوں نے اس دن 22 رجب کو خوشی منانے کے لیے اس صحابی کی روح میں، اس صحابی کی دشمنی میں 22 رجب کو کنڈا شروع کیا لکھنؤ میں نواب عادل علی کے زمانے میں، اور اس کے بعد 3 کوٹری میں، چونکہ تاکہ سنیوں کو نہ پتا چلے، ایسے ڈھولو ایسے کر لو ایسے کر لو، اور 3 کمرے میں وہاں جاؤ اور ننگے پیر جاؤ اور جیتا پوٹی اور لباس لگاؤ اور وہیں کھاؤ، ایک میں فوائد لگا دیے، اور اس کنڈے کے کھانے سے تمام گنا معاف ہو، سب غریبی دور، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، اس کی کیا بات ہے، سوچو تو صحیح، ایک صحابی کے دو دشمنی پر جو رسم ایجاد ہو اور شیعہ جیسے لوگوں کی ایجاد ہو کہ جو قرآن کے 30 پارہ ہونے کی بھی قائل نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ہوگا ایسا۔ لہذا دوستو، یہ کنڈا کرنا بالکل شریعت کے خلاف ہے، بالکل حرام و ناجائز۔ اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے تو حضور کے صحابہ کے دشمنوں کی عادت کو چھوڑ دو، یہ تمہاری عبادت نہیں ہے، ہمیں دکھا دو کسی حدیث میں کنڈا۔ اچھا پھر یہ عبادت کی ایک نبوت یہ بھی ہے کہ یوپی کے اندر ہندوستان میں جب کسی کو مارتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنا ماروں گا سارا گھر برباد کر دوں گا، پورے گھر کا کنڈا کر دوں گا، کہتے ہیں اتنا ماروں گا تیرا کنڈا کر دوں گا۔ کیوں صاحب، اگر عبادت ہوتی تو یہ کنڈا ایسے وقت پر استعمال ہوتا جب کسی کو پٹائی ہو، جوتے مار رہے ہیں کہ تیرا کنڈا کر کے چھوڑوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بہت دیر سے آتے ہیں، پہلے سے آ جانا چاہیے۔